اچھا کل مولانا آپ نے پڑھا کہ زیدن عرفتہ جیسی ترکیبیں، یعنی جس کے اندر مفعول مقدم تو ہے لیکن فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہے، لہذا وہ اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا، اور لہذا زید کے لیے ہمیں عامل مقدر نکالنا پڑے گا، یعنی ما ازمیر عاملہ علی شریطت التفسیر کی قبیل سے ہے۔ تو اس قسم کی ترکیبوں میں مصنف نے آپ کو بتلایا کہ تاکید کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے، اس لیے کہ آپ نے جو عرفتہ مقدر نکالنا ہے، اگر اس کو زیدن سے پہلے نکال لیں گے تو اس صورت میں تاکید ہوگی صرف، اور اگر اس کو زیدن کے بعد نکالیں تو مفعول کو آپ نے مقدم کر دیا، اور مفعول جب مقدم ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر تخصیص ہے یا تاکید؟ کہتے ہیں وہ قرینوں سے پتہ چلے گا، قرینہ بتلائے گا کہ یہاں تخصیص کا ارادہ ہے یا تاکید کا ارادہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب قرینہ قائم ہو دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ اس سے تخصیص مراد ہے، تو اس صورت میں اس میں زیادہ تاکید ہوگی، یعنی زیدن عرفتہ کے اندر زیادہ تاکید ہے بمقابلہ کس کے؟ زیدن عرفتہ کے۔ اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی زیدن عرفتہ، آپ نے کہا کہ زیادہ تاکید ہے، کس سے زیادہ ہے؟ زیدن عرفتہ سے۔ تو آپ نے اس میں تفضیل استعمال کیا، اور اس میں تفضیل وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں نفس صفت میں دونوں شریک ہوں، مفضل بھی اور مفضل علیہ بھی۔ میں کہتا ہوں زید عمر سے زیادہ سخی ہے، تو معلوم ہوا نفس سخاوت میں دونوں شریک ہیں، زید بھی سخی ہے اور عمر بھی سخی، ہاں البتہ زید سخاوت میں زیادہ ہے، تو صفت دونوں کے لیے ثابت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی تاکید دونوں کے لیے ثابت ہوگی، مفضل علیہ زیدن عرفتہ کے لیے بھی تاکید ثابت ہو گئی، حالانکہ زیدن عرفتہ کے اندر کہتے ہیں سرے سے تاکید ہے ہی نہیں، کیونکہ تاکید وہاں آتی ہے جہاں اسناد میں تکرار ہو، اور یہاں ایک ہی اسناد ہے، تو لہذا یہاں تاکید نہیں۔ تو جواب دیا تھا انہوں نے کہ بھئی زیدن عرفتہ میں تخصیص تو ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، اور جہاں تخصیص ہوتی، تخصیص دراصل عبارت ہے کس چیز سے؟ تاکید در تاکید سے۔ تو جب یہ عبارت ہے تاکید در تاکید سے، تو معلوم ہو اس کے اندر کیا موجود ہے؟ تاکید موجود ہے۔ اور کیسے اس میں تاکید در تاکید ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا، آپ مثلا کہتے ہیں زیدن جاء لعمرن، تو آپ نے کیا کیا بھئی؟ ایک جبکہ مخاطب کو تردد تھا کہ آنے والا زید ہے یا آنے والا عمر ہے، البتہ ایک فعل مجیئت والا یہ اس کے نزدیک مسلم تھا، تو ایک آپ نے جب کہا زیدن جاء، تو آپ نے ایک مسلم ثبوت فعل کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ زید کے لیے۔ مخاطب نفس فعل کا تو کو مانتا تھا، صرف اس کو تردد تھا کس کے اندر کہ آنے والا کون ہے، زید ہے یا عمر ہے۔ تو جب آپ نے کہا زیدن جاء، تو آپ نے ایک مسلم ثبوت فعل کو صراحتن ثابت کر دیا کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ یہ ایک مرتبہ اس بات ہوا، اور پھر جب آپ نے کہا ولا عمرن، تو آپ نے ضمناً دوبارہ زید کے لیے فعل کو ثابت، کیونکہ فعل تو اس کے نزدیک مسلم تھا ہی، تردد تھا کہ زید آیا ہے یا عمر، تو جب آپ نے عمر سے نفی کی تو دوبارہ خود بخود کس کے لیے ثابت ہوا؟ کیونکہ ثبوت تو قطعی ہے، تو جب اس کے لیے نہیں تو پھر یقیناً کس کے لیے ہے؟ دوسرے کے لیے ثبوت ہے اس کا معنی۔ تو دو دفعہ اس بات ہوا، دو دفعہ، تو اس پر اشکال ہوا کہ آپ بات کر رہے ہیں تاکید در تاکید کی، یہ تو اس بات در اس بات ہوا، زید کے لیے دو دفعہ اس بات ہوا، ایک دفعہ صراحتن اور ایک دفعہ ضمناً اس بات ہوا۔ تو جواب یہ تھا مولانا کہ بھئی ثانی تاکید ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ایک دفعہ صراحتن جب اسناد مجیئت کا زید کی طرف ہو گیا، دوسری دفعہ جب ضمنن ہوا تو دو دفعہ اسناد آیا، تو دوسری دفعہ آنے کی صورت میں کیا بن گیا؟ تاکید بن گیا. تو ثانی کا تاکید ہونا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور اول بھی تاکید ہے، اس لیے کہ یہ فعل تو پہلے ہی مسلم الثبوت تھا مخاطب کے نزدیک، ثابت تھا یا نہیں فعل؟ اسی فعل کو آپ نے کس کے لیے ثابت کر دیا؟ زید کے لیے. پہلے سے ایک ثابت چیز کا اثبات کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ تاکید ہے. تو تاکید در تاکید آ گئی زیدن عرفتو کے اندر بھی، کیونکہ یہاں بھی تخصیص ہے بھائی. وَأَمَّا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا کہ وَأَمَّا ثَمُودَ فَدَهَدَيْنَاهُمْ، اس میں دو قراتیں ہیں مولانا، ایک قرات مشہورہ ہے اَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور ایک قرات شاذ ہے وہ کیا ہے؟ اَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ. تو یہ بھی بظاہر لگتا تھا کہ شاید یہ بھی اسی قبیل زیدن عرفتہ کی قبیل سے ہے، اور جیسے زیدن عرفتہ کے اندر تاکید کا بھی احتمال تھا اور تخصیص کا بھی، تو یہاں بھی تاکید کا بھی احتمال ہوگا اور تخصیص کا بھی. تو مصنف نے بتلایا نہیں، اما ثمود فہدیناہم کے اندر صرف تخصیص کا احتمال ہے، تاکید کا احتمال نہیں. وجہ اس کی یہ ذکر کی انہوں نے کہ یہاں پر جو مفسر ہے وہ کیا ہے؟ فہدیناہم، اور مفسر جو محذوف ہے وہ بھی کیا نکالنا پڑے گا؟ فہدینا نکالنا پڑے گا. جب فہدینا نکالیں گے فا کے ساتھ، ہدینا کس کے ساتھ نکالیں گے؟ فا کے ساتھ. تو آپ اس کو سمودہ سے پہلے نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس صورت میں خرابی لازم آئے گی کہ اما شرطیہ اور فا جزائیہ اکٹھے ہو جائیں گے، اما فہدینا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی نحویوں کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. تو اما فہدینا جائز، تو اس صورت میں فاصلہ لانا ہی پڑے گا، تو یوں کہنا پڑے گا اما ثمود فہدینا فہدیناہم. تو اس صورت میں لازمی بات ہے مفعول کیا ہو رہا ہے؟ مقدم ہی ہو رہا ہے، اور مقدم ہونے کی صورت میں کیا آیا کرتی ہے؟ تخصیص. تو صرف تخصیص ہی کا احتمال ہے یہاں، تاکید کا نہیں. اور اس پر علامہ طبطازانی نے رد کیا تھا مولانا کہ اس تقدیم کا تخصیص کے لیے ہونے میں نظر ہے بھائی، اس لیے کہ کبھی کبھار اما جو ہے اس صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مخاطب نفس فعل سے ہی جاہل ہو، نفس فعل سے ہی جاہل ہو. مثلا ایک سائل آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے پاس زید اور عمر آئے ہیں، لیکن پھر پوچھتا ہے ما فعلت بهما، تو نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو معلوم ہوا اس کو نفس فعل ہی کا علم نہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں اما زیدن فضربتہ واما عمرن فاکرمتہ. تو دیکھیے مخاطب نفس فعل ہی سے لا علم تھا، آپ نے اما زیدن فضربتہ جیسی ترکیب کے ذریعے اس کو تفصیل بتائی، معلوم جبکہ تخصیص اور تقدیم کے اندر تخصیص وہاں آتی تھی جہاں مخاطب نفس فعل سے واقف ہوتا تھا، البتہ تعیین میں اس کے متردد ہوتا تھا تعیین میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا یہ تقدیم اما جیسی ترکیب صرف یہ تخصیص ہی کے لیے نہیں آتی، بلکہ صرف کبھی کبھار بغیر تخصیص کے بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر تخصیص کے لیے استعمال ہے، اور اس لیے بھی کہ خرابی لازم آئے گی. تخصیص کا یہ معنی کہ ہم نے صرف قوم سمود کو ہدایت دی، حالانکہ صرف قوم سمود کو ہدایت دی تھی بھائی، ہر کافر قوم کو ہدایت دی گئی کی، یعنی ان کی رہنمائی کی گئی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اسی طرح فعل کے متعلقات کو اگر فعل پر مقدم کر دیں تو ان میں بھی تخصیص آ جاتی ہے، جیسے زیدن کو عرفتو پر مقدم کیا تھا تو کیا آ گئی تھی؟ تخصیص. جیسے آپ کہتے ہیں بزیدن مررتو، تو بزیدن کو مررتو پر مقدم کیا تو کیا معنی کریں گے؟ میں زید ہی پر گزرا. اسی طرح آپ کہتے ہیں یوم الجمعۃ سرتو، کیا معنی؟ جمعہ ہی کے دن میں چلا. فی المسجد صلیتو، کیا معنی؟ مسجد ہی میں میں نے نماز پڑھی. وتادیبا ضربتہ، ادب سکھانے ہی کے لیے میں نے اس کی پٹائی کی. ماشیا حججتو، حال کو مقدم کیا تو پیدل ہونے ہی کی حالت میں میں نے حج کیا. اور بتلایا مصنف نے کہ تخصیص لازم ہے تقدیم کے ساتھ غالب احوال میں، اکثر اوقات میں تقدیم کے ساتھ کیا آ جائے گی؟ تخصیص آ جائے گی. تو معلوم ہوا بعض صورتوں میں تخصیص نہیں بھی ہوگی، تخصیص نہیں ہو. جیسے مولانا کبھی کبھار کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے صرف اہتمام کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، کبھی کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے تبرک کی وجہ سے، کبھی استلزاز، اور کبھی کبھار سامع کے کلام کی موافقت، اور کبھی ضرورت شعری وغیرہ کی وجہ سے. جیسے اللہ کا یہ قول ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، تو یہاں پر جحیم کو مقدم کیا گیا صرف کس لیے؟ رعایت فاصلہ کے لیے، تخصیص یہاں مقصود نہیں. اسی طرح کچھ اور آیات ذکر کی انہوں نے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر چونکہ تقدیم کی گئی ہے، مقدم کیا گیا ہے، اور تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا. تو کیا معنی ہوگا؟ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ تحشرون کے اندر تقدیم نے تخصیص کا فائدہ دیا، تو کیا معنی؟ اللہ ہی کی طرف تم جمع اکٹھے کیے جاؤ گے، اٹھائے جی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا مصنف نے آپ کو کہ تقدیم جو ہے تخصیص کے بعد اہتمام کسی چیز کے محتم بشان ہونے کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے کہ عرب اس چیز کو مقدم کرتے ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہو. اسی وجہ سے کہتے ہیں بسم اللہ کے اندر فعل کو مؤخر نکالا جائے گا، اس لیے کہ اسم اللہ اہم ہے، تو اسم اللہ اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا. اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے کہا فعل کو مؤخر کریں گے اور اسم اللہ کو اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کریں گے، تو قرآن میں آتا ہے اقرا بسم ربک، یہاں تو فعل کو مقدم کیا گیا اور بسم ربک کو کیا کیا گیا؟ مؤخر کیا گیا. حالانکہ آپ نے بتلایا بلاغت میں جو چیز اہم ہو اس کو کیا کرنا واجب ہے؟ مقدم کرنا. تو قرآن میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا. تو جواب، دو جواب ذکر کیے، ایک علامہ زمخشری صاحب کشاف کا جواب ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں دو اہمیتیں جمع ہو گئیں، ایک اہمیت ذاتی تھی وہ کس کے اندر؟ اس میں رب کے اندر، اور دوسری اہمیت عارضی تھی وہ کس میں تھی؟ قرآت میں، وہ مقام کی وجہ سے آئی، چونکہ پہلی آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہاں پر مقام کے مناسبت سے قرآت اہم ہوئی، تو یہاں پر مقام نے کیا تقاضا کیا کہ کس کو مقدم کریں؟ قرآت کو. تو ایک اہمیت ذاتی تھی، ایک اہمیت عارضی، اور اہمیت عارضی کو فوقیت دی گئی کیونکہ بلاغت کے اندر مقام کی رعایت رکھنا ہی اصل ہے، تو یہاں پر قرآت کو مقدم کیا گیا. اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ بسم رب کا یہ اس اقرا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا متعلق بعد میں مؤخر ہے اور محذوف ہے. اور یہ جو اقرا ہے یہ فعل لازم کے درجے میں ہے. اقرا کا کیا معنی ہے؟ اوجد القراءت، قراءت کو کیا کیجئے؟ وجود دیجئے، بغیر اعتبار کیے کہ یہ متعدی ہے کسی مفعول کی طرف. تو اس کو فعل لازم کے درجے میں اتارا، اور اس کے بعد جو بسم ربی کا آ رہا ہے وہ متعلق ہے کس سے؟ اقرا ثانی سے، جو محذوف ہے. لیکن اس قول کو بھی کہ ضعف کی طرف علامہ طبطہ‌زانی نے قذاف المفتاح کی عبارت کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ یہ قول کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق قرآت کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ قرآن کی قرآت کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا اقرا پہلے کو مطلق قرآت کے لیے قرار دینا آپ کی بات یہ کمزور ہے بھائی. پھر تیسرا مسئلہ ذکر کیا کہ بعض معاملات فعل پر کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان بعض کے اندر تقدیم اصل ہوتی ہے اور کوئی مقتضی بھی نہیں ہوتا جو اس سے عدول کا تقاضا کرے، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے. جیسے فاعل ضرب زید عمرن کے اندر، تو فاعل جو ہے فعل کے جز کی طرح ہے، فعل اس کا شدید محتاج ہے، تو لہذا فعل کیا چاہتا ہے کہ میرے فوراً بعد کس کو ذکر کیا جائے؟ فاعل کو. تو فاعل کا مقدم ہونا اصل، تو یہاں پر کوئی مقتضی بھی نہیں تھا جو یہ کہتا چاہتا کہ اس کو کیا کریں مؤخر کریں، تو ہم نے ضرب زید ان کے عمرن کے اندر زید فاعل کو کیا کر دیا، مقدم کر دیا، بخلاف بعض صورتوں کے جبکہ مقتضی موجود ہو تو مؤخر کریں گے، جیسے ضرب زیدن غلامہ، یہاں پر زیدن مفعول کو مقدم کیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ غلامہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی تھی، اور جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب، کیونکہ ورنہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. اور مفعول اول آتیت زیدن درہمن کے اندر مقدم کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں فاعلیت کے معنی ہے، آتیت زیدن درہمن، تو یہاں زید میں فاعلیت کے معنی ہے کہ میں دینے والا ہوں، تو زید کیا ہے؟ لینے والا ہے. دوسری وجہ ذکر کی، یا اس لیے کیا جاتا ہے مقدم بعض کو بعض پر، اس لیے کہ اس بعض کا ذکر اہم ہوتا ہے، بعض کا ذکر اہم. اس پر علامہ طفتازانی نے اعتراض کیا بھائی کہ یہاں پر آپ نے اہمیت کو ذکر کیا، اہمیت کو کس کے مقابلے میں ذکر کیا؟ تقدیم کے اصل ہونے کے مقابلے میں ذکر کیا، تقدیم کے. تو آپ نے پہلا نقطہ یہ ذکر کیا کہ تقدیم بعض میں اصل ہوا ہے، اصل تقدیم ہے، تو اس لیے ہم مقدم کرتے ہیں، اور اس لیے کہ بعض کا ذکر اہم، تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ذکر کی. حالانکہ مسند الیہ کی بحث میں جہاں آپ نے ذکر کیا تھا، وہاں آپ نے ذکر کے اہم ہونے کو کیا بنایا تھا؟ ایک کلی بنایا تھا، اور ساری صورتیں تقدیم کی اس میں داخل کر دی تھیں کہ اصل تو مقدم اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کا ذکر کیا تھا؟ اہم. البتہ اس کی وجہ کبھی یہ تھی کبھی یہ تھی، تو باقی سارے اس کے اسباب بنا دیے اور اس کو کیا بنا دیا؟ مسبب بنا دیا. اور یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قسیم بنا رہے ہیں تقدیم کی، کسی چیز کے اصل ہونے کی قسیم. حالانکہ وہاں کسی چیز میں تقدیم کا اصل ہونا، اس کو آپ نے سبب بنایا تھا، کس چیز کا؟ اہم ہونے کا، اس کے تحت ذکر کیا تھا، اور وہ طریقہ موافق تھا مفتاح العلوم علامہ سکاکی نے جو ذکر کیا، اور شیخ عبد القاہر نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ عربوں، ہم نے دیکھا کہ عربوں کے ہاں جو اہتمام جو ہے اہمیت کسی چیز کی، اس کو انہوں نے کس کا درجہ دے رکھا ہے؟ اصل کا درجہ دے رکھا ہے. تو لہذا جو بھی چیز اہم ہوگی اس کو عرب کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے لیے کوئی وجہ بتلانا ضروری ہے. صرف یہ بات کافی نہیں کہ آپ کہہ دیں یہ چیز اہم تھی اس لیے اس کو کیا کر دیا گیا، وجہ بھی بتلائیں کیوں اہم تھی، کس وجہ سے اہم تھی. تو کہتے ہیں علامہ طفتازانی پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر قسیم اس لیے بنایا کہ وہاں جو ذکر کی تھی اہمیت، وہ مطلق اہمیت تھی، چاہے اہمیت ذاتی ہو چاہے اہمیت عارضی ہو، دونوں کو شامل تھی. اور یہاں پر جو اہمیت ذکر کی وہ اہمیت عارضی ہے، وہ اہمیت دیکھو مطلق اہمیت شامل ہے اہمیت ذاتی کو بھی، اور اہمیت ذاتی کا معنی کہ اس چیز کی ذات ہی میں اہمیت ہے، تو اس کی ذات ہی میں تقدیم اصل ہے، اس کی ذات ہی میں، تو اس کے لیے تقدیم اصل ہوگی جب اس کی ذات ہی اہم ہے. اور اہمیت عارضی آئے گی مقام کی وجہ سے، کس کی وجہ سے آئے گی؟ مقام کی وجہ سے آئے گی. تو وہاں پر مطلق اہمیت بولا، جب مطلق اہمیت بولی تو چاہے ذات کے اعتبار سے اہمیت ہو، یعنی اس میں تقدیم کیا ہو؟ اصل ہو. تقدیم کیا ہو؟ اصل ہو، اس کے تحت ذکر کیا. اور یہاں پر صرف اہمیت عارضی بولا مراد دیا، تو لہذا تقدیم اصل میں تقدیم ہونا، اس کے مقابل میں اس کو کیا کیا؟ ذکر کیا، اس کے مقابل میں ذکر کیا. اور اسی طرح کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے مولانا، اس لیے کہ تاخیر کے اندر معنی کے اندر خلل پڑ جاتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، تو یہاں تین صفات رجل کی ذکر ہوئی، مؤمن اس کو مقدم کیا کیونکہ یہ اشرف صفت ہے، پھر من آل فرعون ثانی سے اس کو مقدم کیا یکتم ایمانہ پر، اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیتے تو معنی میں خلل پڑ جاتا، تو معنی یہ ہوتا کہ اپنے ایمان کو کسے چھپاتا ہے؟ قوم فرعون. حالانکہ یہ مقصد نہیں، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ آل فرعون میں سے ہے، قوم فرعون میں سے ہے اور اپنے ایمان کو چھپاتا ہے. القصر، باب القصر آیا. احوال متعلقات فعل کا باب ختم ہوا. القصر فی اللغت الحبس، قصر لغت میں کہتے ہیں حبس کو، بند کرنا بھائی، لغت میں کیا کہتے ہیں؟ بند کرنا. وفی الاصطلاح تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، اور اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ، بطریق مخصوص، کس طریقے پر؟ مخصوص طریقے پر. مخصوص طریقے آگے چار طریقے ذکر کریں گے مولانا، وہ مراد ہیں. سمجھ میں ہے بھائی؟ تخصیص، جیسے کبھی تخصیص عطف کے ذریعے آتی ہے، تخصیص کبھی انما کے ذریعے آتی ہے، کبھی تخصیص کس ذریعے؟ ما اور الا کے ذریعے آتی ہے، اور کبھی تقدیم کے ساتھ. تو یہ چار طریقے آگے ذکر کریں گے. وہ تو اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص، قصر اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص شیء بطریق مخصوص وهو حقیقی وغیر حقیقی. اور قصر دو قسم پر ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی یعنی اضافی ہے. قصر حقیقی اس کو کہتے ہیں مولانا کہ آپ ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں اور نفی کر دیں جمیع ما عدا سے. قصر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں، تو اس کے لیے اثبات ہوا تو نفی ہوئی جمیع ما عدا سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر حقیقی. اور اگر ایک چیز کو آپ نے بند کیا دوسری چیز میں لیکن جمیع ما عدا کے مقابلے میں نہیں بلکہ بعض مخصوص کے مقابلے میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قصر اضافی کہیں گے، قصر اضافی. مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو الوہیت کو بند کر دیا گیا کس میں؟ ذات باری تعالی میں. اور یہ بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے یا جمیع ما عدا کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی جمیع ما عدا سے نفی کر دی، کسی کوئی بھی چیز اس میں الوہیت نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے ذات کے. اور کبھی کبھار بعض کی خاص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوگا، جیسے میں کہتا ہوں ما زید الا قائم، ما زید الا قائم، تو میں نے زید کو بند کر دیا کس کے اندر؟ صفت قیام کے اندر بند کر دیا. تو جمیع صفات کی نفی کی یا بعض خاص صفات کی نفی کی؟ بعض خاص، یعنی صرف قعود کی نفی کی کہ زید کھڑا ہے بیٹھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قصر اضافی، قصر اضافی کہیں گے. لأن تخصيص الشيء بشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر، اس لیے کہ ایک شے کی خاص خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہوگا اور نفس الامر کے اعتبار سے ہوگا، بئی صورت کے وہ شے تجاوز نہیں کرے گی غیر کی طرف قطعا. ایک چیز بند ہو گئی دوسری شے میں تو اس کے غیر کی طرف قطعا تجاوز، جیسے الوہیت بند ہو گئی ذات باری تعالی میں تو کسی بھی غیر کی طرف قطعا تجاوز نہیں کرے. وہو الحقیقی، اور وہ حقیقی ہے. او بحسب الاضافتی، یا آپ ایک شے کی تخصیص کرتے ہیں دوسری شے کے ساتھ بحسب نسبت کے اعتبار سے، بعض خاص کی طرف، بحسب الاضافت الى شيء اخر، بعض ایک اور چیز کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے، بأن لا يتجاوزه الى ذلك الشيء، بئی صورت کے وہ شے تجاوز نہیں کرتی اس چیز کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے آپ نے کہا ما زید الا قائم، تو زید کو بند کر دیا کس کے اندر؟ قیام میں. کس کے مقابلے میں؟ قعود. تو معلوم ہوا زید تجاوز نہیں کرتا قیام سے کس کی طرف؟ قعود کی طرف. وَإِنْ أَمْكَنَ يَتَجَاوَ، ہاں یہ ہو سکتا ہے مولانا، قیام عام ہے، کس کو بند کیا آپ نے؟ زید کو، کس کے اندر؟ البتہ قیام عام ہے، وہ عمر بکر وغیرہ میں بھی پایا جا سکتا ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ، نہیں یہ معنی نہیں، بھئی بعض خاص چیزوں کو کس مقابلے میں زید کو کس میں بند کیا؟ دو چیزیں تھی، قیام اور قعود، آپ نے زید کو کس میں بند کیا؟ قیام. تو یہ جو قیام میں بند کیا، یہ صرف قعود کے مقابلے میں بند کیا، باقی چیزوں کے مقابلے میں نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے زید اس کی طرف تو تجاوز نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ اور صفات کی طرف تجاوز کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ، اور اگرچہ یہ ممکن ہے کہ وہ تجاوز کرے اس چیز سے، یعنی کس سے؟ قیام سے. إِلَى شَيْءٍ تجاوز کرے، تجاوز کرے قیام سے، إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، کس کی طرف؟ دوسری چیز کی طرف. فِي الْجُمْلَة، مجموع اعتبار سے. وَهُوَ غَيْرُ حَقِيقِيٍ، اور وہ کیا ہے؟ غیر ہے، بل اضافی، بلکہ کیا ہے؟ اضافی ہے. کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں ما زید الا قائم، بائمانہ کہ انہ لا يتجاوز القیام الى القعود، کہ زید تجاوز کا فاعل زید، لا يتجاوز، زید تجاوز نہیں کرتا کس سے؟ قیام سے. الى القعود، کس کی طرف؟ لا بمعنی نہیں کہ انہ لا يتجاوزه الى صفت اخرى اصلا، کہ زید تجاوز نہیں کرتا قیام سے کسی بھی دوسری صفت کی طرف، یہ معنی نہیں، بلکہ بعض خاص صفت کے مقابلے میں ہے. وانقسامه الى الحقیقی والاضافی بهذا المعنی لا ينافی کون التخصیص مطلقا من قبیل الاضافات، یہ ایک اشکال کا جواب ذکر کر رہے ہیں علامہ طبرستانی. یہاں تک کی تقریر سے ایک بات ثابت ہوئی کہ قصر امور اضافیہ میں سے ہے. آپ ایک چیز کو بند کرتے ہیں جمیع معادہ کی نسبت سے یا بعض مخصوص کی نسبت، تو معلوم ہوا قصر کس میں سے ہے؟ امور اضافی وہ ہیں جن کا سمجھنا موقوف ہو غیر کے سمجھنے پر، اور ایک امور حقیقیہ ہیں جن کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا. امور اضافی کی مثال جیسے بیٹا ہے مولانا، بیٹا اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ والدین کا وجود کیا ہوگا سمجھ میں، تو بیٹے کا سمجھنا موقوف والدین پر، اور والدین کے سمجھنا موقوف ہوا کس پر؟ بیٹے یا اولاد پر. تو یہ کس کی مثال ہے؟ امر اضافی کی مثال ہے، کیونکہ بیٹا وہی جس کے کون ہوں گے؟ والدین، اور والدین وہی جن کے بیٹا یا بیٹی ہوگی. تو یہ امور اضافی میں سے ہے. تو آپ نے کیا یہاں تک کیا ثابت ہوئی؟ کیا بات کہ قصر کس میں سے ہے؟ امور اضافی میں سے. قصر امور اضافیہ میں سے ہے. تو امور اضافیہ اور امور حقیقیہ آپس میں ضدین ہیں، یا تو ایک چیز کس میں سے ہوگی؟ امور اضافیہ میں سے ہوگی یا امور حقیقیہ میں سے ہوگی، ضد ہیں. معلوم ہوا جو چیز امور اضافیہ میں سے ہے وہ حقیقی کے ساتھ متصف، تو یہاں آپ اس کو متصف کر رہے ہیں، قصر ہے امور اضافیہ میں سے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قصر یا تو حقیقی ہوگا یا اضافی ہوگا. تو یہ تو لازم آیا، انقسام الشیء الى نفسه و الى غیره، ایک چیز کی تقسیم کر رہے ہیں اپنے نفس اور غیر کی طرف. آپ نے کیا کہا؟ یہ قصر ہے. قصر کی کتنی قسمیں؟ کون سی؟ حقیقی اور قصر خود کس میں سے ہے؟ امور اضافیہ میں سے. تو اسی کی تقسیم کر رہے ہیں اضافی نفس کی طرف بھی اور غیر یعنی حقیقی کی بھی طرف بھی, اور یہ جائز نہیں. انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ جائز نہیں ہے. تو جواب دیا کہ یہ جو ہم نے تقریر کی کہ حقیقی کا معنی بتلا دیا آپ کو کہ حقیقی کا یہ معنی نہیں یہاں پر کہ وہ جس کا سمجھنا جس تعقل غیر کے تعقل پر موقوف نہ ہو, بلکہ حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جو بنسبت کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو, جمیع معادہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو, اور اضافی وہ ہے جو بعض مخصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو دیکھو حقیقی کے اندر بھی نسبت آ گئی اور اضافی کے اندر بھی کیا آ گئی؟ نسبت آ گئی. تو معلوم ہوا یہ وہ حقیقی نہیں ہے, بلکہ یہ تو خود کس کی قسم ہے؟ اسے اضافی کی قسم ہے بھائی, اضافی کی قسم ہے. وانقسامه الى الحقيقي والاضافي, اور تقسیم ہونا مولانا قصر کا کس کی طرف؟ حقیقی اور اضافی کی طرف. بائمانہ جو ہم نے ذکر کیا ذکر کر دیا, لا ينافي, یہ منافی نہیں ہے. کون التخصیص مطلقا, کہ مطلق تخصیص یعنی مطلق قصر جو ہے وہ کس میں سے ہے؟ من قبیل الاضافه, اضافی امور اضافیہ کی قبیل میں سے ہے. وكل منه من ها وكل منهما ہونا چاہیے بھائی, اور ان دونوں میں سے ہر ایک, ای من الحقیقی وغیرہ, یعنی کہ حقیقی اور غیر حقیقی, ان دونوں میں سے ہر ایک نوعانی, کتنی قسم پر ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت, ایک قصر الموصوف علی الصفت یعنی موصوف کو بند کرنا کس پر؟ صفت پر. وہ ہوا اور وہ یہ ہے, ان لا يتجاوز الموصوف, کہ تجاوز نہ کرے کون؟ موصوف. من تلک الصفت, اس صفت سے, الی صفت اخرى, کسی دوسری صفت کی طرف. لیکن یجوز ان تکون تلک الصفت لموصوف آخر, لیکن یہ ممکن ہے, یہ جائز ہے کہ یہ صفت کسی اور موصوف کے لیے بھی. آپ نے کیا کہا؟ ما زید الا ضارب, ما زید الا, تو آپ نے زید کو بند کر دیا کس صفت کے اندر؟ ضاربیت کے اندر. تو زید تو ضاربیت سے تجاوز نہیں کرے گا, البتہ ضاربیت یہ ہو سکتی ہے کہ زید کے ساتھ ساتھ کسی اور میں بھی پائی جائے. اور دوسری قسم ہے وقصر الصفت علی الموصوف, کہ صفت بند ہو کس پر؟ موصوف پر. اور وہ ہوا ان لا يتجاوز تلک الصفت, کہ تجاوز نہ کرے وہ صفت, عن ذلک الموصوف, اس موصوف سے, الى موصوف آخر, دوسرے موصوف کی طرف. لیکن یجوز ان یکون لذلک الموصوف صفات اخر, لیکن یہ ممکن ہے کہ اس موصوف کے لیے اور بھی صفات ہوں. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ما ضارب الا, ما ضارب الا زید, تو آپ نے ضارب کو بند کر دیا کس کے اندر؟ زید کے اندر. تو لہذا ضاربیت زید ہی میں بند ہوگی, اس سے تجاوز کر کے حمر اور بکر کی طرف نہیں جائے گی. ہاں زید تجاوز کر سکتا ہے کہ اس میں ضاربیت بھی ہو اور اس میں اور کتابت بھی ہو اور شاعر ہونا بھی ہو. یہ معنی وجوز ان یکون لذلک الموصوف صفات اخر, اس کے لیے اور صفات کا ہونا بھی ممکن. والمراد بالصفت ہا ہونا, تو دو دو قسمیں ہوئی مولانا, کتنی ہو گئیں؟ چار. حقیقی بھی دو قسم پر, قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف, اور اضافی بھی کتنی قسم؟ تو قصر الموصوف علی اور قصر الصفت علی, تو چار قسمیں ہوئیں. والمراد بالصفت ہا ہونا, یہاں پر کہتے ہیں صفت سے مراد الصفت المعنویہ. کیا مراد ہے؟ صفت معنوی مراد ہے. کیا معنی ہے صفت معنوی؟ کہتے ہیں آن المعنی القائم بالغیر, وہ معنی جو قائم بالغیر ہو, یعنی خارج میں اس کا اپنا وجود نہ ہو بلکہ اپنے وجود میں وہ غیر کے محتاج ہو. جیسے مولانا یہ سفیدی ہے, یہ سفیدی کا خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں, آپ نہیں دکھا سکتے کہیں پر بھی کہ صرف سفیدی ہو, सफेदी हमेशा होगी या तो दीवार पर होगी या कागज पर होगी या कपड़े पर होगी, किसी न किसी चीज के साथ होगी, अपना इसका अलग खारिज में वजूद नहीं है। तो ये मुहताज, तो ये माना है। तो यहाँ सिफत से क्या मुराद है? वो माना जो कायम बिल गैर हो, अपना वजूद ना हो। लन नातुन नहवी, नहते नहवी, सिफत नहवी मुराद वो सिफत मुराद नहीं है जो आप नह में बोलते हैं कि ये मौसूफ हुआ, ये इसकी क्या हुई? सिफत हुई। यानी कि क्या माना उसकी तारीफ कर रहे हैं, नाते नहवी बतला रहे हैं कि वो नाते नहवी मुराद नहीं, यानी वो ताबे जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो किस में पाया जाए? मजबू में। और वो माना क्या हो? गैर शुमूल के अलावा हो, शुमूल भी ना हो। तो ये मुराद नहीं है, बल्कि कौन सा क्या मुराद है? सिफत मानवी मुराद है जो कायम बिल गैर हो। वह बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान, यानी सिफत नहवी और सिफत मानवी के दरमियान, उमूम मिन वजहिन, क्या निस्बत है? उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है। उमूम खुसूस मिन वजह में आपने पढ़ा है तीन मादे होते हैं मौलाना, एक मादा होता है इज्तिमा का और दो मादे इफ्तिराक के। तो यही बात जिक्र कर रहे हैं अल्लामा तफ्तादानी कि इनमें उमूम खुसूस मिन वजह है। लितसादुक हिमाफी मिस्ल आजबनी हादल इल्म, कि दोनों बवजह सादिकाने दोनों के इस मिसाल के अंदर, आजबनी हादल इल्म, मुझे हैरान कर दिया इस इल्म ने। तो देखो अल इल्म, मुझे हैरान कर दिया इस इल्म ने, इस इल्म ने। तो यहाँ मिसाल इलम है मौलाना। अब ये इलम देखो, हाजा मौसूफ और अल इल्म उसके लिए सिफत, तो ये नाते नहवी भी हुई। क्या हुई? नाते नहवी, सिफत भी हुई, नहवी सिफत। और ये इलम इसका अपना खारिज में कोई अलग वजूद है? हमेशा ये कायम बिल गैर होगा। तो ये सिफत मानवी की भी मिसाल है और नाते नहवी की भी, तो दोनों जमा हो गए इसमें। व तफारुक ही माफी मिसले, और उन दोनों का की जुदाई है मौलाना इस किस्म के मिसालों में, अल इल्म हसन, इलम अच्छा है, इलम अच्छा है। तो अब अल इल्म ये सिफत मानवी है क्योंकि इसका अपना कोई वजूद नहीं होता बल्कि गैर के साथ कायम। लेकिन यहाँ पर अल इल्म सिफत मानवी है लेकिन सिफत नहवी कोई इससे पहले मौसूफ आ रहा है, बल्कि ये तो खुद मुस्नद इलैह है और हसन इसकी खबर है। वह मरर तो बिहाज, तो ये एक मादा हुआ इफ्तिराक का कि सिफत मानवी तो है सिफत नहवी नहीं, आगे सिफत नहवी तो है सिफत मानवी नहीं। मरर तो बिहाजर रजुली, मैं इसी शख्स में इस शख्स पर गुजरा, तो अर रजुल सिफत नहवी है, अहाजा मौसूफ अर रजुल उसकी सिफत, लेकिन रजुल कायम बिल गैर होता है या कायम बिजाती ही होता है?
कायम
बिजाती ही। तो ये मालूम हुआ मौलाना सिफत नहवी तो है सिफत मानवी नहीं। वह अम्मा नहु, ये के एतराज का जवाब दे रहे हैं मौलाना। इश्काल ये होता था, आपने क्या कहा? कसर हकीकी की कितनी किस्में?
दो।
कसर इजाफी की कितनी किस्में?
दो।
अव्वल क्या किस्म? कसरुल मौसूफ अलल सिफत, और सानी कसरुल सिफत अलल। मालूम हुआ यही चार ही कुल सूरतें बनेंगी, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ आप बाज दफा जिक्र करते हैं, मा जैदुन इल्ला अखू का व मल बाबु इल्ला साजुन, जैद नहीं है मगर आपका भाई, दरवाजा नहीं है मगर सागवान का, वमा हादा इल्ला जैदुन, और ये नहीं है मगर जैद। साज लकड़ी है सागवान की मौलाना, कीमती लकड़ी। तो देखिए यहां पर ये ना तो कसरुल मौसूफ अल सिफत की मिसाल है और ना कसरुल सिफत अल मौसूफ की मिसाल है, क्योंकि इनमें सिफत है ही नहीं। सिफत एक होती तो एक को मौसूफ बनाते और दूसरी को, तो यहाँ तो साथ दोनों ही क्या है मौलाना?
मौसूफ।
مانا قائم بالغیر کوئی بھی نہیں ان میں سے، تو کہتے ہیں بھئی اس میں ہم تاویل کریں گے، کیا کریں گے؟ تاویل کر کے ایک کو صفت بنائیں گے، یعنی ثانی کو صفت بنا دیں گے ہم. تو ما زید الا اخوکا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صفت نہیں، کہتے ہیں ہم اس کی تاویل کرتے ہیں. اخوکا مانا بھائی ہونا، ایسا بھائی ہونا جو تمہاری طرف منسوب ہو، بھائی ہونا ایسا بھائی ہونا جو تمہاری طرف ہے مخاطب. تو دیکھو بھائی ہونا مصدری معنی آ گیا، اور مصدر کیا ہے؟ معنی ہے یا ذات ہے مولانا؟ مصدر کا خارج میں وجود ہے؟ مسجد کا میں مصدر کا میں نے آپ کو بتلایا تھا خارج میں کوئی وجود نہیں، خارج میں ہمیں حاصل بالمصدر تو نظر آ سکتا ہے، مصدر کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا. خارج میں دوڑنا کبھی نہیں نظر آئے گا، ہمیشہ دوڑ نظر آئے گی، یہ حاصل بالمصدر ہے. ہنسنا خارج میں نہیں ہے، بلکہ خارج میں کیا نظر آئے گی؟ ہنسی نظر آئے گی، یہ حاصل بالمصدر ہے. تو دیکھا ہم نے اس کو مصدر بنا دیا، اور جب مصدر ہے تو وہ تو ہمیشہ قائم بالغیر ہوتا ہے، تو یہ صفت بن گئی، تو یہ مثال بن گئی قصر الموصوف علی صفت. وَمَا الْبَابُ إِلَّا سَاجٌ، دروازہ نہیں ہے مگر کیا؟ تو ساج ساگوان سے ہم اس کا معنی کیا کر لیں گے؟ ساگوان ہونا مصدر بنا لیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ قصر الموصوف علی صفت. وَمَا هَذَا إِلَّا زَيْدٌ، یہاں زید سے ہم مصدر بنا لیں گے، کیسے؟ زید ہونا، زید ہونا یعنی مصدر بن گیا، تو یہ مولانا قصر الموصوف علی صفت ہوا. یاد رکھنا جو ماں کے بعد ذکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصور ہوتا ہے، اور الا کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ مقصور. جو ماں کے بعد ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے، کس میں بند کیا جاتا ہے؟ الا کے ماں بعد میں بند کیا جاتا ہے. بھائی وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِكَ، باقی آپ کا یہ کہنا مَا زَيْدٌ إِلَّا أَخُوكَ وَمَا الْبَابُ إِلَّا سَاجٌ وَمَا هَذَا إِلَّا زَيْدٌ فَمِنْ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَتِ. یہ کس قبیل سے ہیں؟ قصر الموصوف علی صفت، اس لئے کہ ثانی کو ہم نے کیا بنایا ہر ایک میں؟ صفت بنایا، تو ما قبل والا کیا بن جائے گا؟ موصوف، اور ما قبل والے کو بند کرتے ہیں کس میں؟ ثانی میں، تو کیا ہوا؟ قصر الموصوف علی صفت. تقدیرن کیوں؟ اِذِ الْمَعْنَا أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْاِتِّصَافِ بِكَوْنِهِ أَخًا اَوْ سَاجًا اَوْ زَيْدًا. تقدیرن صفت بنایا ہمارا، تقدیرن یہ قصر الموصوف علی صفت ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ یہ موصوف بند ہے، عَلَى الْاِتِّصَافِ بِكَوْنِهِ أَخًا، بھائی ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر، بھائی ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے، یا ساگوان ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے، یا زید ہونے کے ساتھ متصف ہونے پر بند ہے. والاول کون بھئی؟ بھئی دو ذکر کیے نا، قصر حقیقی اضافی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اول کیا؟ قصر الموصوف علی الصفت، اور ثانی قصر الصفت علی الموصوف. تو کہتے ہیں والاول ای قصر الموصوف علی الصفت من الحقیقی، کس میں سے؟ قصر حقیقی میں سے. جیسے ما زید الا کاتب، زید نہیں ہے مگر کیا ہے؟ کاتب ہے. اذا اريد، جب یہ ارادہ کیا جائے، انه لا يتصف بغيرها، کہ زید اس کے علاوہ کسی اور صفت سے متصف. قصر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو بند کرنا، کس کی نسبت سے؟ جمیع ما عدا کی نسبت سے. تو آپ نے زید کو بند کیا کس کی صفت کے اندر؟ کتابت کے اندر. کس کے نسبت سے؟ جمیع صفات کے اعتبار سے، کہ باقی سب کی نفی کر دی. یہ معنی اذا اريد انه لا يتصف بغيرها، کہ زید متصف نہیں ہے اس کے علاوہ کے ساتھ، اے غیر الکتابت، یعنی کتابت کے علاوہ کسی صفت سے متصف نہیں. وہ لا يكاد يوجد، اور یہ صفت، اور یہ قصر الموصوف علی الصفات کون سا والا؟ حقیقی. قصر الموصوف علی الصفات حقیقی، یہ قریب ہے کہ پایا ہی نہ جائے. لتعذر الاحاطه بصفات شيء، اس لیے کہ ناممکن ہے احاطہ کرنا کسی چیز کی صفات کا. کسی چیز کی صفات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، حتی یمکن اثبات شیء منہا، یہاں تک کہ ممکن ہو سکے اس میں سے ایک چیز کو ثابت کرنا، ونفی ما عداها بالکلیتی، اور باقی سب کی بالکلیہ، ساری صفات کا پتہ ہے ہی نہیں کہ ان میں سے آپ ایک ثابت کریں اور باقی سب کو کیا کر دیں، نفی کر دیں. بل ھذا محال، اور بلکہ یہ تو کیا ہے، محال ہے، لان لصفت المنفیت نقیزا، اس لیے کہ صفت منفی کے لیے نقیز ہوتی ہے، صفت منفی کے لیے کیا ہوتی ہے، دیکھیے میں نے کہا ما زید الا کاتب، زید صرف کیا ہے، تو میں نے قائم کی نفی کی یا نفی نہیں کی، قائم کی نفی کر دی، معلوم ہوا ساری صفات کی میں نے نفی کر دی، ان میں سے ایک فرض کرو قائم بھی ہے، تو جب میں نے قائم کی نفی کی تو زید کے لیے لا قیام ثابت ہوا، زید کے لیے عدم قیام ثابت ہوا، کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو زید قائم ہے یا قائم، جب قائم کی نفی کر دی تو خود بخود کیا ثابت، ثابت تو لا قیام ہوا، تو مولانا زید متصف ہو گیا لا قیام کے ساتھ، حالانکہ آپ نے کہا تھا کتابت کے علاوہ کسی چیز سے متصف نہیں، تو معلوم ہوا یہ محال ہے، کیونکہ جس جس صفت کی بھی آپ نفی کریں گے اس کی نقیض کے ساتھ یہ خود بخود کیا ہو جائے گا، متصف ہو جائے گا. ھذا محال، یہ محال ہے مولانا، لان لصفت المنفیت نقیزا، صفت منفی کی نقیز ہوتی ہے، وہو من الصفات التی، اور یہ نقیز جو ہے ان صفات میں سے ہے، لا یمکن نفیها، جس کی نفی کرنا ممکن، کیوں، ضرورت امتناع ارتفاع النقیزین، بوجہ بدیہی ہونے کے ارتفاع نقیزین کا امتناع، ارتفاع دونوں نقیزین کا اٹھ جانا، مرتفع ہو جانا، یہ ممتنع ہے، جائز نہیں، اور یہ بات بدیہی ہے، ضرورت کا کیا معنی کر لیں، بدیہی یا یقینی، ارتفاع نقیزین کا امتناع یقینی ہونے کی وجہ سے. ترجمہ آخر سے شروع کریں، سمجھ میں آئے بھائی، ارتفاع نقیزین کا ممتنع ہونا یقینی اور بدیہی ہونے کی وجہ سے. مثلا مثال کے طور پر، اذا قلنا، جب ہم کہتے ہیں ما زید الا کاتب، زید نہیں ہے مگر صرف کاتب، و ارادنا، اور ہمارا ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، انہ لا یتصف بغیرہا، کہ وہ اس کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے متصف، لازمہ لازم آتا ہے، لا یتصف بالقیام، لازم آتا ہے کہ وہ نہ قیام سے متصف ہو، ولا بنقیزہ، اور نہ ہی اس کی، جب آپ نے کہا زید میں اور کوئی صفت نہیں تو معلوم ہوا قیام کی بھی نفی ہوئی، اور لا، کیونکہ سب کی نفی کرنی ہے نا، کسی کو بھی نہیں ثابت کرنا، تو یہ تو خرابی لازم آ رہی ارتفاع نقیزین کی، اور ارتفاع نقیزین تو جائز نہیں. وہو محال، اور یہ محال ہے. والثانی ای قصر الصفت علی الموصوف من الحقیقی کثیر، ثانی کون تھا مولانا، اسی حقیقی کی دوسری قسم، قصر الصفت علی الموصوف حقیقی میں سے، کثیر وہ کثیر ہے، نحو ما فی الدار الا زید، نہیں ہے گھر کے اندر مگر زید، نہیں ہے گھر کے اندر مگر کیا معنی، علا معنی با اس معنی پر، کہ ان الحصول فی الدار المعینتی، کہ حصول ایک معین گھر کے اندر یہ بند ہے، کس کے کس میں، زید پر، یعنی زید گھر میں ہونا یہ بند ہے زید پر، گھر میں اور کوئی بھی چیز نہیں، گھر میں اور کوئی بھی چیز نہیں. لیکن یہ مثال مولانا بہتر نہیں، اس کے بجائے وہ لا الہ الا اللہ کی مثال دے دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھی، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، گھر میں صرف کون ہے، زید ہے، لیکن ممکن ہی نہیں کہ گھر میں اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہوا تو ضرور ہے گھر کے اندر بھائی. آپ کہتے ہیں صرف انسانوں کی نسبت سے میں نے بات کی ہے، بھئی اگر انسانوں کی نسبت سے بات کی پھر تو قصر حقیقی نہ ہوا، پھر تو کیا ہوا، قصر اضافی ہو گیا، کہ خاص چیز کی نسبت سے آپ کلام کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا تھا مثال کس کی ذکر کر رہے، قصر جس میں جمیع ما ادا کی کیا کرنے پڑے گی، نفی کرنا پڑے گی، اور جمیع ما ادا کی یہاں نفی نہیں ہو سکتا، تو لہذا اس کے لیے بہتر مثال ہے لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے الوہیت کا اثبات کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو نفی کر دی جمیع ما عدا سے، اور یہ حقیقتن ہے. وقد یقصد به ای بالثانی، اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے ثانی کے ساتھ. ثانی یہ کون سا معنی؟ قصر صفت علی الموصوف، اس کے ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے کیا؟ کس چیز کا؟ المبالغتو. لعدم الاعتداد بغیر المذکوری، مبالغے کا ارادہ کیا جاتا ہے بوجہ شمار نہ کرنے کے غیر مذکور کو. غیر مذکور کو آپ شمار ہی کما یقصد بقولنا، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے جیسے ارادہ کیا جاتا ہے آپ کے اس قول کے ساتھ، ما فی الدار الا زید، گھر میں نہیں ہے مگر صرف زید، تو یہ کس کی مثال؟ یہ کیا ہے؟ قصر الصفات علی الموصوف، گھر میں ہونا یہ صفت ہے اور ماں کے بعد مقصور ہوتا ہے، اس کو بند کیا کس کے اندر؟ زید میں، اور وہ مولانا صفت نہیں ہے. تو کیا مانا بھائی؟ گھر میں زید بھی ہے، حمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ما فی الدار الا زید، گھر میں صرف کون ہے؟ زید ہے. یہ مبالغتن میں نے کہا اس لیے کہ میں نے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے نزدیک کسی گنتی میں ہی نہیں، بلکہ بڑا آدمی کون ہے؟ زید. جب وہ موجود ہے تو پھر بس اور کسی کو میں شمار میں ہی نہیں لاتا. تو یہ مولانا حقیقتن میں نے قصر کیا یا مبالغتن کیا؟ تو یہاں سے مولانا دراصل انہوں نے دو قسمیں بتا دیں. بات کس کی چل رہی ہے؟ قصر حقیقی، اور قصر حقیقی میں کس کی بات چل رہی ہے؟ قصر صفت علی الموصوف. تو کہتے ہیں قصر حقیقی، قصر صفت علی الموصوف حقیقی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک تحقیقی اور ایک ادعائی. ایک تحقیقی اور ایک تو تحقیقی کی مثال گزر گئی، لا الہ الا اللہ، تو صفت الوہیت بند ہوئی کس میں؟ ذات باری. تو یہ تحقیقاً بند ہوئی یا ادعائی دعوے کے طور سے بند ہوئی؟ تحقیقاً بند ہوئی. اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے زید کے سوا، حالانکہ اور تو موجود ہیں، تو میں نے قصر الصفت کیا علی الموصوف حقیقتن یا دعوتن؟ مولانا دعوے کے اعتبار سے کیا. کما یقصد بقولنا، ہمارے جیسے کہ ارادہ کیا جاتا ہے ہمارے اس قول کے ساتھ، ما فی الدار الا زید، نہیں ہے گھر میں مگر زید، ان جمیعا، کہ سارے کے سارے، من فی الدار، جو کہ گھر کے اندر ہیں، ممن عدا زید، زید کے علاوہ، فی حکم العدمی، وہ کس کے حکم میں ہے؟ اچھا، ممن عدا زیدن فی حکم العدمی، زید کے علاوہ کس کے حکم میں؟ عدم کے حکم میں ہے. فیکون قصرا حقیقیا ادعائیا، تو یہ قصر حقیقی کون سا ہوا؟ ادعائی ہوا. واما فی القصر الغیر الحقیقی، باقی جو قصر غیر حقیقی یعنی اضافی تھا اس میں، فلا یجعل غیر المذکور بمنزلت العدمی، وہاں پر غیر مذکور کو عدم کے درجے میں نہیں اتارا جاتا. بل یکون المراد، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ ان الحصول فی الدار مقصور علی زید، کہ حصول فی الدار بند ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر. بمعنی انہ لیس حاصلا لعمر، بمعنی کہ وہ عمر کو حاصل، تو آپ نے حصول فی الدار کو بند کیا زید کے اندر صرف عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، خالد اور بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو اب خالد اور بکر سے گھر میں موجود ہیں، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ما فی الدار الا، کیونکہ یہ جو آپ قصر کر رہے ہیں ان تینوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں یا صرف عمر کی طرف؟ صرف عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو آپ نے خالد اور بکر کو عدم کے درجے میں نہیں اتارا، خالد اور بکر کو آدم کے درجے میں، ہاں صرف قصر جو کیا وہ کس کی نسبت سے کیا؟ جبکہ اگر آپ اس کو قصر حقیقی ادعائی بنائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا گھر میں صرف زید ہے، تو اس میں خالد عمر بکر سارے شامل ہوئے، اگرچہ وہ بیٹھے ہوں، تو آپ نے ان کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ آدم کے درجے میں اتار لیا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قصر اضافی میں آدم کے درجے میں نہیں اتارا جائے گا، لیکن قصر حقیقی ادعائی کے اندر آدم کے درجے میں اتارا جائے گا. بل یکون المراد، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان الحصول فی الدار مقصور علی زید، وہ زید نے بند ہے، بمعنی انہ لیس حاصلا لعمر، کہ وہ عمر کو حاصل، و ان کان حاصلا لبکر و خالد، اگرچہ وہ بکر اور خالد کو حاصل ہو. والاول، اور اول کون تھا مولانا؟ قصر الموصوف علی الصفت من غیر الحقیق، غیر حقیقی میں سے، تخصیص امر بصفت دون صفت اخرى. یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں مولانا قصر اضافی کی. قصر حقیقی کی کتنی قسمیں بتائیں؟ چار قسمیں بتائیں. دیکھو قصر حقیقی کے اندر قصر الصفت علی الموصوف ہوگا، یا قصر الموصوف علی دو ہوئی، پھر دونوں کے اندر یا وہ تحقیقی ہوگا یا ادعائی، اور اس میں بھی یہ تحقیقی ہوگا یا، تو کتنی قسمیں ہوئیں؟ چار قسمیں ہوئیں. اسی طرح قصر اضافی کے اندر بھی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے دو بنائے بھائی، کون کون سی؟ قصر الموصوف علی الصفات یا قصر الصفات علی الموصوف. پھر آگے ان کی تقسیم کریں گے، تین تین قسمیں بتائیں گے، یا تو جو قصر الموصوف علی الصفات وہ بھی یا تو قصر افراد ہوگا، یا قصر قلب ہوگا، یا قصر تعیین ہوگا. اسی طرح قصر الصفت علی الموصوف بھی تین قسم پر، یا قصر افراد، یا قصر قلب، یا قصر تعیین. تو اس کی چھ قسمیں، تو یہ کتنے ہو گئے مولانا؟ دس ہو گئے، دس قسمیں بنائیں گے. تو دیکھو پہلے سمجھ لو بھائی، ایک قصر افراد ہوتا ہے. قصر افراد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مخاطب شرکت کا قائل تھا، مخاطب سمجھتا تھا، ضاربیت آپ کے لیے بھی ثابت ہے، اور عمر کے لیے بھی، زید کے لیے بھی ثابت ہے، اور عمر کے لیے بھی ثابت ہے. آپ نے کہا ما ضارب الا زید، تو ضاربیت کو کس میں بند کر دیا؟ اور یہ مخاطب کون تھا؟ شرک، اس چیز کا قائل تھا شرکت، تو وہ کہہ رہا تھا یہ وصف دونوں کے لیے ثابت ہے. آپ نے ایک کے لیے ثابت کر دیا، تو شرکت کو بدل دیا کس سے؟ افراد کے ساتھ. شرکت کو بدلا افراد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر. تو اس میں ہمیشہ مخاطب شرکت کا قائل ہوتا ہے. اور ایک ہے قصر قلب. قصر قلب کے اندر مخاطب کا اعتقاد یہ تھا کہ ضاربیت بند ہے عمر کے اندر، ضارب کون ہے؟ صرف عمر. آپ نے اس کے اعتقاد کا قلب کیا، اس کے اور کیا کہا؟ آپ نے کہا ما ضارب الا زید، تو ضاربیت کو آپ نے کس کے اندر بند کر دیا؟ زید کے اندر. تو اس میں چونکہ آپ نے مخاطب کے اعتقاد کو بالکل الٹ دیا، لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر قلب کہتے ہیں. اور ایک ہے قصر تعیین، جس کے اندر مخاطب کو تردد ہوتا ہے کہ ضارب پتہ نہیں کون ہے، عمر ہے یا زید ہے، تو اس کے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ہے لیکن تعیین نہیں. اب آپ کہہ دیتے ہیں ما ضارب الا زید، تو آپ نے ضاربیت کو زید میں بند کر دیا، تو مخاطب کو تعیین نہیں تھی، آپ نے کیا کر دی؟ تعیین کر دی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر تعیین کہتے ہیں. تو قصر اضافی کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ کل چھ قسمیں. قصر الصفت علی الموصوف ہو، وہ بھی یا تو قصر افراد ہوگا، یا قصر قلب ہوگا، یا قصر، اور اسی طرح قصر الموصوف علی الصفت بھی کتنی قسم پر؟ اول کیا ہوا؟ قصر افراد. ثانی قصر قلب. ثالث قصر تعیین. دیکھیے والاول اي قصر الموصوف على الصفه من غير الحقيقي، غیر حقیقی میں سے، وہ کیا ہے؟ اس میں یا تو تخصیص و امر بصفت دون صفت اخرى، یا تو تخصیص ہوگی، امر سے مراد ہے موصوف، تخصیص ہوگی موصوف کی کس کے ساتھ؟ ایک صفت کے ساتھ، نہ کہ دوسری صفت کے ساتھ. کیسے؟ قصر الموصوف ہے نا علی الصفت، مخاطب سمجھ رہا تھا کہ زید کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے، مخاطب کیا سمجھ رہا تھا؟ کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے، تو ان دونوں صفات میں شرکت سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں صفات کس کے لیے ثابت ہیں؟ زید کے لیے ثابت ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ما زیدن، کس کو بند کرنا ہے بھائی؟ موصوف کو بند کرنا ہے یا صفت کو؟
موصوف
کو، پہ ما کے بعد اس کو لے کر آؤ. تو ما زیدن الا کاتبن، تو زید کو آپ نے بند کر دیا کس کے اندر؟ یہ معنی ہے تخصیص کی آپ نے موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری صفت کے ساتھ. تو یہ کہاں پر ہوگا؟ قصر افراد میں. کس میں ہوگا؟ قصر افراد میں. او مکانہا، یہ مکان کا عطف ہے دونا پر، اور ہا ضمیر راجہ ہے صفت اخرا کی طرف. تو عبارت وہی ساری کر لیں، دونا کو اٹھا کر مکان رکھیں ذرا. تخصیص امر بصفت مکان صفت اخرى، یا مولانا تخصیص ہوگی موصوف کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی جگہ پر. پہلے میں کیا ترجمہ تھا؟ تخصیص کرتے ہیں موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ معلوم وہ شرکت والا معاملہ ہے، ایک کے ساتھ تخصیص کر رہے ہیں دوسری کے ساتھ تخصیص. اور آپ مولانا مکان ایک صفت کی جگہ دوسری کرتے ہیں، معلوم ہوا قلب آ رہا ہے. کیا ہوگا؟ مثلا مثال کس کی چاہ رہی ہے؟ قصر الموصوف علی صفت. تو مولانا ما کے بعد موصوف لائیں، ما زیدن الا کاتبن، ما زیدن الا کاتبن. اور قصر قلب کی صورت میں ہوگا؟ مخاطب کیا سمجھ رہا تھا؟ مخاطب سمجھ رہا تھا کہ زید شاعر ہے. کیا ہے؟ شاعر ہے. آپ نے اس شاعر کی جگہ زید کو کس میں بند کر دیا؟ کاتب کے اندر بند کر دیا. تو ما زیدن الا کاتبن، تو آپ نے ایک صفت کی جگہ کی تخصیص کر دی، ایک صفت کی جگہ وہ تو تخصیص کر رہا تھا شاعر میں، آپ نے کس میں تخصیص کر دی؟ کاتب میں. تو یہ کیا ہوا؟ قصر قلب ہوا. کیا ہوا؟ قصر قلب ہوا. اسی طرح قصر تعیین بھی اس میں وہ داخل کریں گے، آگے مولانا تفصیل آ جائے گی، وہاں بحث کریں گے اس پر. ای تخصیص امرن، دیکھیے مکانہا کے بارے میں بتلا رہے ہیں. ای تخصیص امرن بصفت مکان صفت اخرى، ایک موصوف تخصیص کرنا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی جگہ. وسانی، یہ تو کون تھا مولانا؟ قصر الموصوف علی، اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین بھائی. یہ دون صفت اخرى سے کیا مراد ہے؟ قصر، اور مکانہا سے قصر قلب بھی مراد ہے، اور قصر کیسے مراد ہے آگے آئے گا مولانا، اس کا ذکر آگے آئے گا. چلو یہاں بھی سن لیں کہ مخاطب کو تردد تھا. مخاطب کو کیا تھا؟ تردد تھا اس بات کے اندر کہ زید کے لیے صفت کتابت ہے یا صفت شاعری ہے. کتابت ثابت ہے یا تو اس کو تردد تھا، تو آپ نے ان میں سے ایک کی جگہ دوسری صفت اس کے لیے ثابت کر دی. آپ نے کیا کہا؟ ما زید الا کاتب، تو آپ نے کیا بتلا دیا اس کو بھائی؟ صرف وہ کیا ہے؟ کاتب ہے. تو دوسرا جس کا تم احتمال سمجھ رہے تھے اس کی جگہ مخاطب کو کیا تھا؟ دونوں میں تردد تھا. دونوں کا کیا تھا؟ احتمال تھا کہ زید کے لیے شاید کتابت ثابت ہے یا زید کے لیے شاید کیا ہے؟ شاعری شامل ہے. تو ایک کی جگہ آپ نے دوسری صفت اس کے لیے ثابت کر دی، ایک کی جگہ دوسری صفت، تو شاعری نہیں ثابت کی بلکہ کیا ثابت کی؟ زید کے لیے کتابت ثابت کی. تو یہ اس کے اندر داخل ہے مولانا مکانہا. اي تخصيص امر بصفه مكان صفه اخرى والثاني اي قصر الصفه على الموصوف قصر الصفه على الموصوف جو ہے من غير الحقيقي اس میں بھی تخصيص صفه بامر دون امر اخر آپ تخصیص کرتے ہیں ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ نہ کہ دوسرے کے ساتھ او مکانہ یا آپ تخصیص کرتے ہیں ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ دوسرے کی جگہ پر وَقَوْلُهُ دُونَ اُخْرَى تو یہاں بھی اسی طرح مولانا قصر افراد بھی آیا اور قصر قلب بھی اور قصر تعیین وَقَوْلُهُ دُونَ اُخْرَى اور ماتین کا کہنا دون اخرى اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں معناہ متجاوزا عن صفت الى الاخرى کہ تجاوز کرتے ہیں کس کی طرف بھئی کس کی طرف تجاوز کرتے ہیں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف یعنی بتلا رہے ہیں یہ حال واقع ہو رہا ہے دون اخرى کیا واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے جی تو یا تو فاعل سے یا مفعول سے حال بنے تو اس حال میں کہ متکلم جو ہے وہ تجاوز کرنے والا ہے عن صفت ایک صفت عن صفت الاخرى کس سے صفت ہے دوسرے صفت سے تجاوز کرنے والا ہے آپ نے زید کے لیے ضاربیت ثابت کی تو تجاوز کیا کس سے کتابت سے تجاوز کیا کہ کتابت کی نفی کر دی اور کتابت کی صفت اس کے لئے ثابت نہیں کی تو تجاوز کا معنی ہے اس سے بڑھ جانا یعنی اس کی کیا کر دینا نفی کر دینا اس کی نفی کر دینا معناہ متجاوزن عن صفت الاخرى کہ آپ تجاوز کرنے متکلم تجاوز کرنے والا ہے کس سے دوسرے صفت سے فإن المخاطب اس لیے کہ مخاطب جو ہے اعتقد اشتراکہ اس نے کس چیز کا اعتقاد رکھا تھا اشتراک کا رکھا تھا فی صفتین کس میں دو صفات میں اشتراک تو ایک ثابت کرتے ہیں اور دوسری سے تجاوز کرتے ہیں یعنی اس کی نفی کرتے ہیں والمتکلم یخصص بإحداهما اور متکلم تخصیص کر دیتا ہے اس کی دو چیزوں میں سے دو صفات میں سے ایک کے ساتھ وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْأُخْرَى اور دوسری سے کیا کرتا ہے تجاوز کرتا ہے وَمَانَ دُونَ فِي الْأَصْلِ دُونَ کے معنی کی اب تحقیق کر رہے ہیں وَمَانَ دُونَ فِي الْأَصْلِ اور دُونَ کا معنی اصل کے اندر اَدْنَا مَكَانِم مِنَ الشَّئِ اَدْنَا مَكَانِم مِنَ الشَّئِ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا اَدْنَا ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا امین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا لفنا تو یہاں پر یہ اضافت کے ساتھ بھی ہے اور آگے منش ہے اس کا صلہ من بھی آ رہا ہے تو دونوں طریقوں سے بیک وقت استعمال ہو رہا ہے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے تو جواب یہ مولانا یہ منش ہے جو ہے یہ اصل معنی کے اعتبار سے ہے یہ وہ تفضیلی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے اصل معنی کے اعتبار سے جیسے عربی میں کہتے ہیں دنوت منہ میں اس کے قریب ہوا زید دنا منہ زید اس کے قریب ہوا تو یہ منہ وہ والا ہے دنا کا جو صلہ آتا ہے دنا کا جو صلہ آتا ہے تو دونہ اصل میں دونہ کا کیا معنی ہے ادنا مکان من الشیء کسی شے کی زیادہ پست جگہ کسی شے کی زیادہ پست جگہ یقال ھذا دون ذاکا کہا جاتا ہے عربی کے اندر یہ چیز دون ذاکا کیا معنی ہے اذا کان احط منہ قلیلا جبکہ یہ چیز کچھ زیادہ اترائی میں ہو تھوڑی سی زیادہ اترائی میں ہو احط کا معنی اترائی میں ہونا کس میں اترائی میں ہونا تو معلوم ہوا دون اصل میں استعمال ہوتا تھا کس کے لیے کسی چیز کے نیچے ہونے کے لیے حصی طور پر ایک چیز کی جگہ اونچی ہے دوسری کی نیچی ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں دون کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ایک چیز زیادہ اترائی میں ہو دوسری سے ایک چیز دوسری سے اترائی میں ہو تھوڑی سی ثم استعير للتفاوت في الاحوال والرتب. پھر اس کو مولانا استعارتن لیا گیا، مجازن کیا استعمال کیا گیا؟ تفاوت فی الاحوال والرتب، رتبے اور احوال میں فرق کرنے کے لیے. پہلے تو استعمال ہوتا تھا صرف حسی مکان میں فرق کرنے کے لیے کہ ایک چیز کی جگہ نیچے ہو تو کیا کرتے تھے؟ دونا. بعد میں مولانا رتبوں کے فرق بیان کرنے کے لیے بھی کس کو استعمال کرنے لگے؟ دونا کا استعمال کرنے لگے. جیسے آپ کہتے ہیں زید دون عمر فی الفضل، زید عمر سے کم ہے کس میں؟ فضل. ثم اتسع فیہ، مولانا پھر اس میں کیا ہوئی؟ وسعت ہوئی. فاستعمل فی کل تجاوز حد الى حد، پھر یہ استعمال ہونے لگا ہر تجاوز حد الى حد میں، ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز میں استعمال ہونے لگا، ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز میں استعمال ہونے لگا. وتخطی حکم الى حکم، تخطی کا معنی بھی تجاوز، ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف تجاوز میں استعمال ہونے لگا بھائی، ایک حکم سے دوسرے حکم. تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک صفت سے تجاوز کر رہے ہیں ہم، کس کی طرف؟ دوسری صفت کی طرف. تو امور معنویہ میں استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ اصل میں اس کو وضع کس لیے کیا گیا تھا؟ امور حسیہ کے لیے. وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، یہ اشکال کر رہے ہیں مولانا، اشکال کر رہے ہیں، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا مولانا؟ تخصیص امر بصفت دون صفت اخرى، توجہ سے بھائی، تخصیص الشیء، تخصیص موصوف بصفت دون صفت اخرى، تخصیص کرنا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ، اسی طرح مکانہ کو بھی لے آؤ، تخصیص کرنا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ مکانہ صفت اخرى. جی اب ذرا تخصیص قصر موصوف سا چاروں صورتوں میں بہرحال یہ اشکال ہوگا بھائی. تو آپ نے کیا کہا؟ تخصیص امر بصفت دون صفت، تخصیص کریں گے موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نہ کہ، یہ جو نہ کہ دوسری کے ساتھ، دون اخرى، یہ دون اخرى سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد ہے یا عام مراد ہے؟ ایک مراد ہے یا اگر ایک مراد ہے تو آپ کی تعریف جامع نہیں، اگر عام مراد ہے تو آپ کی تعریف مانع نہیں. ایک مراد ہو تو آپ کی تعریف اور عام مراد ہو تعریف مانع نہیں. کس طرح؟ آپ نے کہا بات کس کی چل رہی ہے؟ قصر اضافی کی چل رہی ہے نا. قصر اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ بعض مخصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ قصر ہوتا ہے، قصر. تو آپ نے بند کیا موصوف کو ایک صفت کے اندر نہ کہ، معلوم ہوا نفی اگر ایک مراد نے تو کتنے کی نفی کی؟
ایک
کی. معلوم ہوا آپ نے زید کے لیے کتابت تو ثابت کی اور شاعری ثابت بھئی. یہ تو صرف وہ صورت آ گئی کہ جبکہ مخاطب کا خیال تھا دو صفات میں شرکت کا، مخاطب کا خیال تھا زید کاتب بھی ہے اور یہ تو صرف وہ صورت ہوئی کہ آپ نے ایک کا اثبات کر دیا اور ایک کی، کیونکہ دون اخرى سے ایک ہی مراد ہے. وہ صورت کہ مخاطب تین کا سمجھ رہا تھا، زید شاعر بھی ہے، کاتب بھی ہے، ضارب بھی ہے. اب مولانا ایک کا اثبات ہوا تو کتنے کی نفی ہوئی؟ دو کی نفی. حالانکہ دون اخرى سے آپ نے کیا مراد لیا تھا؟ ایک کی نفی مراد لی تھی. تو یہ تو اس سے خارج ہوا، یہ کس سے؟ اس سے کیا ہوا؟ حالانکہ یہ بھی سب کے نزدیک بالاتفاق قصر ہے، چاہے وہ دس صفات کی شرکت کا قائل ہو، دس کی آپ نفی کر دیں گے اور ایک کو ثابت کریں گے تو بھی کیا ہے؟ قصر افراد ہے، قصر افراد ہے. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ کی تعریف جامع رہی، کئی افراد قصر خارج ہو گئے، اس میں داخل نہ رہے، صرف وہ صورت داخل ہوئی جس میں ایک کی نفی تھی ایک کا. تو یہ کب تھا؟ جب کہ آپ نے صفت اخرى سے کیا مراد، دونا صفت دونا اخرى سے کیا مراد لیا؟
ایک صفت.
یہ ہمارا نا دونا اخرى سے مراد آپ عام مراد لیں گے، ایک ہو یا زیادہ ہو سب مولانا. تو آپ ایک والی ایک کی نفی کر دیں تب بھی داخل، اور آٹھ دس پندرہ والی جتنی بھی صفات کی نفی کر دیں وہ ساری صورتیں بھی اس میں. لیکن مولانا قصر حقیقی بھی داخل ہو گیا، قصر حقیقی بھی داخل ہو گیا، کیونکہ آپ نے کہا تخصیص امر، تخصیص کرنا موصوف کی کس کے ساتھ؟ ایک صفت کے ساتھ، نہ کہ باقی صفات کے ساتھ، نہ کہ چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو. اور ایک سے زائد میں تو جمیع صفات بھی آ گئیں، ایک سے زائد میں. تو آپ نے تخصیص کر دی موصوف کی ایک صفت کے ساتھ، کس کے مقابلے میں؟ جمیع صفات کے مقابلے میں. اور یہ کیا بن گیا؟ قصر حقیقی بن گیا، قصر حقیقی. تو تعریف آپ کی مانع نہ رہی، قصر حقیقی بھی اس میں داخل ہو. سمجھ میں آئی بات کی مشکل ہے بھائی؟ تو اگر آپ اس صفت دون اخرى سے مراد واحد لیں تو تعریف آپ کی جامع نہیں، اور اگر آپ دون اخرى سے مراد عام لیں تو آپ کی تعریف مانے نہیں، قصر حقیقی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھیے بھائی، چاروں صورتوں میں ہوگا. مکان اخرى، مکان اخرى میں بھی یہی تقریب ہوگی. مکان اخرى سے مراد ایک کی جگہ پر ہے یا عام کی جگہ پر؟ ایک کی جگہ پر ہے تو تعریف آپ کی جامع نہیں، اور عام کی جگہ پر آپ نے ایک صفت ثابت کر دی، عام کی نفی کر دی تو مانع نہیں، مانع نہیں. ولقائل، اور قائل کے لیے یعنی یہ کہہ سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا، یا قولا وہ یہ کہے ان ارید بقولہ، اگر ارادہ کیا گیا ہے ماتن کے قول دون اخرى و دون آخر. دون اخرى کہاں 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 اس نے؟ قصر الموصوف علی صفت میں دون اخرى کہا، اور دون آخر کہاں کہا؟ قصر الصفت علی، تو دون اخرى اور دون آخر میں. اگر اس سے مراد دون صفت واحدت اخرى ہے، اس سے یا تو کیا مراد ہوگی؟ دون صفت واحدت تو ایک صفت مراد ہوگی، اور اسی طرح دون آخر سے کیا مراد ہوگا؟ دون امر واحد. تو فقد خارج عن ذالک، تو نکل گئی اس سے وہ صورت، صورت اذا اعتقد المخاطب، جب اعتقاد تھا مخاطب کا، کس چیز کا اعتقاد تھا؟ اشتراک کا، ما فوق الاثنین، دو سے زیادہ میں اشتراک کا وہ قائل تھا. کا قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں ما زید الا کاتب لمن، اس شخص سے اعتقدہ، جو اس کا گمان، جو اس کو گمان کرتا ہے، کاتب بھی شاعر بھی اور منجم بھی. منجم نجومی مولانا، جو ستاروں کی حرکت سے اور گردش سے کائنات کے احوال معلوم کرتا ہے بھائی. تو زید کون تھا مخاطب؟ کیا سمجھ رہا تھا؟ دو صفات میں شرکت سمجھ رہا تھا یا تین یا زیادہ میں؟ تین یا زیادہ میں. اور آپ نے تو دون صفت اخرى کہہ کر کتنے کی نفی کی؟ تو یہ صورت اس سے خارج ہو گئی. وقولنا ما کاتب الا زید، یہ کس کی مثال ہے؟ قصر الصفت علی الموصوف کی. لمن اعتقد، اس شخص سے آپ نے کہا جس کا یہ گمان تھا کہ الکاتب زید او عمر او بکر، کہ کاتب زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے، تو اس کو تین کے اندر شرکت کا احتمال تھا. تو آپ نے کیا مراد دیا تھا؟ دون امر واحد مراد دیا تھا. تو یہ صورت اس سے کیا ہوئی؟ خارج ہوئی. ایک موضوع کی نفی کی تھی آپ نے، یہاں دو کی نفی ہوئی. او ان اریدا، یا ارادہ کیا گیا ہے عام من الواحدی، واحد سے عام کا، عام من الواحدی وغیرہ، واحد اور اس کا غیر دونوں سے عام، یعنی واحد کو بھی شامل اور غیر واحد کو بھی شامل. فقد دخل فی هذا التفسیر، تو تحقیق داخل ہو گیا اس تفسیر کے اندر. القصر الحقیقی، کون؟ وَقَذَلْ کلامُ اور اسی طرح کلام ہوگا مکان اخرى اور مکان آخر پر بھی چاروں صورتوں میں. علامہ تفتزانی نے اعتراض کیا اور جواب ذکر نہیں کیا. مولانا جواب اس کا دیگر علماء ذکر کرتے ہیں, بھئی یہ آپ کے حاشیے میں بھی موجود ہے یہ بات, کہ ہم شق ثانی اختیار کرتے ہیں, دون اخرى سے دون صفت واحدہ مراد نہیں لیتے, دون امر آخر سے دون امر آخر واحد مراد نہیں لیتے, اور اسی طرح مکان اخرى سے مکان صفت واحدت مراد نہیں لیتے, اسی طرح مکان آخر سے مراد مکان امر واحد مراد نہیں لیتے, بلکہ ہم کیا مراد لیتے ہیں, عام مراد لیتے ہیں, چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو, ایک سے زیادہ ہو. سمجھ میں آیا؟ لیکن عام مراد ہے علی سبیل التفصیل, بھائی عام مراد ہے علی سبیل التفصیل, یعنی ایک صفت کا آپ اثبات کر رہے ہیں اور ما عدا کی کیا کر رہے ہیں, نفی کر رہے ہیں, تو جن کی نفی کر رہے ہیں ان کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے, دو ایک دو ہیں تین ہیں چار ہیں یا پانچ ہیں یا دس ہیں اور کون کون سی ہیں, قیام کی نفی کر رہے ہیں, کتابت کی نفی کر رہے ہیں, شاعری کی نفی کر رہے ہیں, تو علی سبیل تفصیل عام مراد ہے, لیکن علی سبیل تفصیل مراد ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس کس کی, یعنی علی سبیل الاجمال نہیں ہونا چاہیے, علی سبیل الاجمال کریں گے تو قصر حقیقی بنے گا, تو جب ہم نے کہا علی سبیل التفصیل تو قصر حقیقی کیا ہوا, خارج ہوا, تو آپ کا یہ اشکال تھا نا کہ عام مراد لیتے ہو تو کون داخل ہوتا ہے, قصر حقیقی, لیکن ہم نے کہا مراد عام بھی ہے لیکن علی سبیل التفصیل, تو ہر ہر جس جس کی نفی کر رہے ہیں وہ معلوم ہو, اور قصر حقیقی کے اندر تو وہاں تفصیل معلوم نہیں ہوتی بلکہ اجمال پتا ہوتا ہے کہ باقی سب کی نفی کر دی, کس کس کی نفی کی یہ معلوم نہیں ہوتا. اور دوسرا جواب یہ کہ عام ہی مراد ہے, عام ہی مراد ہے, لیکن بعی شرط کہ وہ جمیع نہ ہو, عام ہی مراد ہے لیکن بعی شرط کہ وہ, آپ نے کہا تھا عام مراد لو تو کیا داخل ہو جائے گا, قصرے, اور قصر حقیقی میں جمیع ما عدا کی کیا ہوتی ہے, نفی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں عام مراد ہے لیکن جمیع والی صورت کیا ہے, خارج ہے, کیونکہ جمیع اگر مراد لے لیں تو کون آ جاتا ہے, قصر حقیقی, کیونکہ اس میں اس بات ہوتا ہے ایک صفت کا, تو جمیع باقی صفات کا کیا ہوتا ہے کہ نفی ہوتی ہے, تو وہ جمیع مراد کہ وہ عام جمیع نہیں ہونا چاہیے, وہ عام جمیع نہیں ہونا چاہیے. فکل منہما, پس دونوں میں سے ہر ایک, کون بھائی ہر ایک, اول اور ثانی, کس میں سے, غیر اول اور ثانی, اول کیا تھا قصر الموصوف علی اور ثانی کیا تھا, بس دونوں میں سے ہر ایک غیر حقیقی میں سے, ای فعلم من ھذا الکلام, بس جان لیا گیا اس کلام سے, ومن استعمال لفظ او فیہ, اور او کے لفظ کے استعمال سے یہ جان دیا گیا, یہ وہ عطف تفسیری ہے مولانا, کلام ہی کے اندر وہ آ رہا ہے اسی سے ہم نے جانا, تو صراحت کر دی کہ کلام میں او آیا ہے اس سے پتا چلا, بس جان لیا گیا کلام سے اور اس کے اندر او کا لفظ استعمال کرنے سے کیا جان لیا گیا, ان کل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربانی, یہ دونوں کتنی قسم پر ہیں, دو قسم پر ہیں, الاول التخصیص بشیء دون شیء, پہلا کیا ہے تخصیص شیء بے, التخصیص بشیء دون, والثانی التخصیص بشیء مکانا, صورت سمجھ میں آ رہی ہے, قصر الموصوف على الصفت غیر حقیقی ہو، یہ بھی کتنی قسم پر؟ دو قسم پر ہوگا. اول کیا ہوگا؟ التخصیص بشئین دون شئین. اور دوسری قسم کیا ہے بھئی؟ آگے ساری بحث یہ دونا اور مکان کی چلے گی، توجہ سے بیٹھنا بھئی. تو پہلی قسم کیا ہے؟ التخصیص بشئین دون شئین. ثانی کیا ہے؟ التخصیص شئین مکان شئین. تو دون شئین کے اندر کون داخل تھا؟ قصر افراد. اور مکان شئین کے اندر کیا داخل تھا؟ قصر قلب اور قصر دونوں داخل تھے. تو معلوم ہوا دونوں قسمیں، چاہے قصر صفت علی الموصوف ہو، چاہے قصر صفت قصر موصوف علی صفت ہو، یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں. یا تو تخصیص بشئین دون شئین ہوں گے، یا تخصیص بشئین مکان شئین ہوں گے. والمخاطب بالاول من ضرب کل، کل میں تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے، کل واحد بھائی، کل واحد. یہ عبارت کا ترجمہ ذرا غور سے سننا مشکل ہے بھائی. ہر ایک میں سے، ہر ایک، کل واحدین سے ترجمہ شروع کرتے ہیں بھائی. ہر ایک کون؟ ہر ایک بھائی، آگے بتلا رہے ہیں، بیان ہے. قصر الموصوف علی الصفت ہو یا قصر الصفت علی الموصوف ہو. اب دیکھو ترجمہ دیکھتے جاؤ بھائی، ترجمہ الٹا چلے گا بھائی، دیکھتے جاؤ. قصر الموصوف ہو یا قصر الموصوف علی الصفت ہو یا قصر الصفت علی الموصوف ہو، دونوں میں سے ہر ایک کی، دونوں قسموں میں سے اول جو ہے اس کے ساتھ مخاطب ہوگا من یعتقد الشرکت، جو شرکت کا ترجمہ سمجھ میں آیا. پھر دیکھو بھائی، قصر الموصوف علی الصفت ہو یا قصر الصفت علی الموصوف ہو، کل واحد دونوں میں سے ہر ایک کی، ضربینی دونوں قسموں میں سے، اولی اول قسم کے ساتھ مخاطب ہوگا. کون شخص مخاطب ہوگا؟ من یعتقد الشرکتا، آگے خبر آ رہی ہے، جو اعتقاد کس کا رکھتا ہے؟ شرکت کا. بھئی دیکھو، ایک تھا قصر الموصوف علی الصفت اور ایک قصر الصفت علی الموصوف. پھر اس کی دو دو قسمیں تھیں، دو قسمیں تھیں یا نہیں؟ تخصیص الشیئین بشیئین، تخصیص الشیئین، التخصیص بشئین دون شئین، ایک یہ قسم، اور التخصیص بشئین مکانا، اس کی بھی دو قسمیں، اور اس کی بھی دو قسمیں، التخصیص بشئین مکانا شئین، اور التخصیص بشئین دون شئین. اور ان میں سے اول کون سی تھی؟ اول بھئی، ان دونوں کی آگے جو دو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی کون سی تھی؟ دون شئین. کون سی تھی؟ دون شئین والی. اس کے ساتھ مخاطب کس کو کیا جائے گا؟ جس کے اعتقاد میں شرکت تھی. سورت سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل ہو گیا مسئلہ؟ آسان ہے، مشکل ہے؟ کھڑا بھی ہو، تو بھی کھڑا ہو جائے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ دیکھو بھئی، یہ قصر الموصوف علی الصفت ہے، یہ قصر الصفت علی الموصوف، اس کی بھی دو قسمیں بھئی، تم دونوں بھی کھڑے ہو جاؤ. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ پہلی قسم کیا ہے؟ دون شئین. یہ دوسری قسم ہے مکان شئین. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تم دونوں کھڑے ہو جاؤ بھئی، تمہاری بھئی، یہ اس کی قسمیں، ایک کیا ہے؟ دون شئین. ایک کیا ہے؟ تو پہلی کون سی ہے؟ دوسری کیا ہے؟ تو دونوں میں سے ہر ایک کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی وہ کون سی ہے؟ اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو کس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے؟ شرکت کا اعتقاد رکھتا ہے. معلوم ہوا یہ قصر افراد کے لیے ہے. دون شئین کے ساتھ کس کو مخاطب کیا جائے گا؟ استاد آگے ہیں، دیکھو عبارت سمجھ میں آئی؟ یہ بات کر رہے ہیں بھائی کہ دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی ہے اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو کس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے؟ شرکت کا. جی وَيَعْنِي بِالْأَوَّلِ، اول سے کیا مراد لیا اس نے؟ درمیان میں عبارت رہ گئی تھی تھوڑی سی، وَيَعْنِي بِالْأَوَّلِ، اول سے کیا مراد ہے؟ التَّخْصِيصُ بِشَئِن دُونَ شَئِن، دو اعتقاد رکھتا ہے شرکت کا. اَيْ شِرْكَتَ صِفَتَيْنِ فِي مَوْصُوفٍ، یعنی دو صفتوں کے شریک ہونے کا ایک موصوف کے اندر، فِي قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى صفت میں، وَشِرْكَتِ مَوْصُوفَيْنِ فِي صِفَتٍ وَاحِدَةٍ، اور شرکت دو موصوفوں کی کس میں؟ ایک صفت میں. یہ کس میں ہے؟ قصر الصفت علی الموصوف میں. فالمخاطب بقولنا، پس مخاطب ہمارے اس قول کے ساتھ، ما زید الا کاتب، ما زید الا، آپ کس کو کس میں بند کر رہے ہیں؟ قصر الموصوف علی صفت، اور اس کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، من یعتقد، اس شخص کو جس کا اعتقاد کیا ہے؟ اتصافہ بالشعر والکتابتی، کہ وہ متصف ہے زید شعر کے ساتھ بھی اور، یعنی وہ شرکت کا قائل ہے صفت میں. آپ نے کیا کر دیا؟ قصر افراد کر دیا. کیا کیا؟ قصر، صرف اس زید کو کتابت میں بند کر دیا اور شعر کی نفی کر دی. وَبِقَوْلِنَا مَا كَاتِبٌ إِلَّا زَيْدٌ، یہ کس کی مثال ہے؟ مَا کے بعد کون ذکر ہے؟ صفت، تو یہ قصر صفت علی الموصوف ہے. مَنْ يَعْتَقِدُ اِشْتِرَاكَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ فِي الْكِتَابَتِ، اس کے ساتھ مخاطب کریں گے اس شخص کو جس کا اعتقاد تھا کہ شریک ہیں زید اور عمر دونوں کس میں؟ کتابت میں. تو آپ نے کتابت کو بند کر دیئے کس میں؟ زید میں. وَيُسَمَّا هَذَا الْقَصْرُ قَصْرَ اِفْرَادٍ، اور اس قصر کو کیا کہتے ہیں؟ قصر لِقَطْعِ شِرْكَتِ، اس لئے کہ شرکت کو قطع کر دیتا ہے. رکھا تھا کس نے؟ مخاطب نے. والمخاطب بالثانی، اور ثانی کیا تھا مولانا؟ مکان شئین، تخصیص بشئین مکانا، اس کے ساتھ مخاطب، آنی تخصیص بشئین مکان شئین من ضرب کل من القصرین، دونوں قصروں میں سے، یعنی قصر الموصوف اور قصر صفت میں سے، دونوں میں سے ہر ایک کی دونوں قسموں میں سے جو کیا ہے؟ دوسری ہے، وہ مکان شئین، اس کے ساتھ مخاطب ہوگا. من یعتقد العکس، جو کس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے؟ عکس کا اعتقاد رکھتا تھا. ای عکس الحکم الذی اثبته المتکلم، اس حکم کے عکس کا اعتقاد رکھتا تھا جس کو متکلم نے ثابت کیا. فالمخاطب بقولنا ما زید الا قائم، ہمارا مخاطب ما زید الا قائم کے ساتھ وہ من، وہ شخص ہوگا، اعتقد اتصافہ بالقعود دون القیام، کہ وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ زید متصف ہے قعود کے ساتھ نہ کہ، تو وہ عکس کا خیال رکھتا تھا، اور آپ نے متصف کر دیا کس کے ساتھ؟ قیام کے ساتھ. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے حکم کا کیا کر دیا؟ عکس کر دیا، قلب کر دیا. وَبِقَوْلِنَا مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ، اور مَا شَاعِرٌ إِلَّا زَيْدٌ کے ساتھ قصر قلب میں کلام کیا جائے گا. من، اس شخص سے، اعتقد، جس کا یہ اعتقاد تھے اعتقاد تھا کہ ان الشاعر عمر لا زید، ان کے شاعر عمر ہے زید نہیں ہے، تو وہ عکس کا قائل تھا. آپ نے اس کا عکس ثابت کیا کہ ما شاعر الا زید، ان کے شاعری بند ہے کس میں؟ زید میں، نہ کہ عمر میں. تو وَيُسَمَّا هَذَا الْقَصْرُ قَصْرَ قَلْبٍ، اس قصر کو کیا کہتے ہیں؟ لِقَلْبِ حُکْمِ الْمُخَاطَبِ، اس لئے کہ مخاطب کے حکم کو آپ نے کیا کر دیا؟ قلب کر دیا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اَوْ تَصَاوَ يَا عِنْدَهُ، یا دونوں اس کے نزدیک کیا ہیں؟ مساوی ہیں، مساوی ہیں. کیسے؟ او تساویا عندہ عطف علی قولہ، یہ عطف ہے مولانا ماتین کے اس قول پر، یعتقد العکس، اوپر کیا عبارت گزری مَنْ يَعْتَقِدُ کہ مخاطب عکس کا قائل تھا تو آپ نے کیا کہا آپ نے تخصیص بشیئن کی مکانہ شیئن او تساویا یا مخاطب من وہ شخص تھا یَعْتَقِدُ الْعَقْسِ کی جگہ تساویا رکھیں وہ شخص تھا جو جس کے نزدیک دونوں چیزیں کیا تھیں برابر تھیں برابر تھیں تو یہ مولانا عاطف ہے یَعْتَقِدُ الْعَقْسِ پر علامہ يُفْسِحُ عَنْهُ لَفْظُ الْإِضَاحِ یہ مشکل ترجمہ ہے یاد رکھو علامہ يُفْسِحُ عَنْهُ لَفْظُ الْإِضَاحِ عربی میں کہتے ہیں اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ زید نے اپنی مراد کو ظاہر کیا اَفْسَحَ زَيْدٌ عَنْ مُرَادِهِ زید نے اپنی مراد کو ظاہر کیا تو اس کے مطابق اب ہم ترجمہ کریں گے علامہ يفسح عنہ بنا بر اس کے کہ جس کو ظاہر کرتا ہے لفظ الإزاح کس کا لفظ إزاح کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ يعتقد پر عطف ہو رہا ہے کس کا تساویا کا عطف کس پر ہو رہا ہے يعتقد پر بھئی دیکھو او تساویا اس کا عطف يعتقد پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عطف یعتقد الشرکت جو ماقبل میں گزرا ایک دو عبارتیں گزری نا من یعتقد الشرکت ایک عبارت اور ایک من یعتقد العقص تو اس کا عطف دونوں میں سے جس پر چاہیں کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں ایزاح جو تلخیص کی شرح ہے اور کس نے لکھی ہے اسی مصنف کی ہے جنہوں نے تلخیص لکھی انہوں نے اس کا عطف کس پر کیا ہے یعتقد العقص پر کیا ہے یعتقد الشرکت پر نہیں کیا تو اس کے مطابق ہم یوں کرتے ہیں اگرچہ احتمال دونوں کا ہے یعتف ہے یعتقد پر بنا بر اس کے جس کو ظاہر کرتا ہے لفظ کس کا ایزاح کے لفظ ایل مخاطب بالثانی مخاطب بالثانی جو ہوگا ثانی کیا تھا تخصیص بشئین مکانہ شئین اما وہ شخص ہوگا من یعتقد العقص جو یا تو کس کا معتقد ہے عقص کا و اما من تصابا عندہ الامران یا وہ شخص جس کے نزدیک دونوں چیزیں برابر ہیں یعنی متردد ہیں اس میں متصف کتابت کے ساتھ ہونا بھی اور شعری کے ساتھ دونوں اس کے نزدیک کیا ہیں دونوں میں اس میں اس پہ احتمال دونوں کا ہے اس کے ساتھ متصف ہونے کا بھی ہے دوسری کا آنِ الْاِتِّصَافَ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ یعنی متصف ہونے کا صفت مذکورہ کے ساتھ بھی وَغَيْرِهَا اور غیر مذکورہ کے ساتھ بھی فِي قَصْرِ الْمَوْصُوفِ کس میں قصرِ یہ قصرِ موصوف میں وہ متصف ہوگا صفت کے ساتھ وَاتِّصَافِ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ اور متصف ہونا کس کے ساتھ اس کے نزدیک زید شاعر ہونے کے ساتھ بھی متصف ہے اور یعنی احتمال ہے دونوں کا متصف نہیں ہے دونوں کا احتمال ہے تو آپ نے کیا کہا ما زید الا کاتب تو آپ نے کس صفت کو ذکر کیا کاتب کو اور کس کو نہیں ذکر کیا تو یہ یاد رکھنا مذکور کاتب ہے غیر مذکور شاعر ہے دیکھو اس کے نزدیک دونوں امر برابر ہیں یعنی متصف ہونا اس صفت کے ساتھ جو مذکور ہے وہ کیا ہے کاتب اور غیر کے ساتھ وہ کیا ہے شاعر فی قصر الموصوف کس میں ہے یہ بات یہ دونوں امر اس کے نزدیک قصر موصوف میں برابر ہیں واتصاف الامر بالمذکور وغیره بصفتی فی قصر صفتی اور قصر الصفت کی مثال بناو ما کاتب الا زید اس میں مخاطب کا اعتقاد یہ ہے کہ کتابت زید کے لئے بھی ثابت ہونے کا احتمال اور عمر کے لئے بھی احتمال تو آپ نے متصف کیا عمر مذکور کو صفت کے ساتھ متصف ہونا امر مذکور کا کون ہے امر مذکور زید وغیرہ اور غیر مذکور کون ہے عمر کا کس کے ساتھ موصوف ہونا صفت کے ساتھ فی قصر صفتی کس میں ہے قصر یعنی اس کے نزدیک دونوں میں معاملات برابر ہیں حتی یکون المخاطب بقولنا ما زید الا قائم یہاں تک کہ ہوگا مخاطب ہمارے اس قول کے ساتھ کہ زید نہیں ہے مگر میں. وہ شخص یعتقد اتصافہ بالقیام او القعود، کہ جو اعتقاد رکھتا ہے کہ زید متصف ہے قیام یا قعود کے ساتھ، من غیر علم بالتعین، البتہ اس کو تعین کا پتہ
نہیں.
وبقولنا، اور ہمارے اس قول کے ساتھ، ما شاعر الا زید، یہ قصر صفت کی مثال ہے. من یعتقد، مخاطب وہ شخص ہوگا جو اعتقاد یہ رکھا ہے کہ ان الشاعر زید او عمر، کہ شاعر یا تو زید ہے یا تعین نہیں ہے، من غیر ان یعلمہ علی تعین، بغیر اس کے کہ اس کو جان لے تعین کے طریقے پر. ویسمی ھذا القصر قصر تعین، اور اس قصر کو کیا کہتے ہیں؟ قصر لتعین، ہی اس لیے کہ یہ تعین متعین کر دیتا ہے ما اس چیز کو، وغیر معین عند المخاطب، جو مخاطب کے نزدیک. فالحاصل، حاصل کلام مولانا ساری بحث کا، کہ ان التخصیص بشیء دون شیء قصر افراد، یہ کیا ہے؟ قصر
افراد.
والتخصیص بشیء مکان شیء، یہ جو ہے اس میں اگر ان اعتقد المخاطب فیہ العکس، اگر مخاطب عکس کا قائل تھا تو یہ کیا ہے؟ قصر. وان تساویا عندہ، اور اگر اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں تو قصر تعین، یہ کیا ہے؟ قصر
تعین.
وفیہ نظر، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.